السلام يا امام يا امام السلام السلام يا امام میرے لاہ کو سلام.
قال الامام الهادي عليه الصلاه والسلام الحکمۃ لا تنجع فی اتباع الفاسدہ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے آسمان امامت کے سلسلے کی دسویں کڑی دسویں ستارے آسمان امامت و ولایت کے امام علی نقی الہادی علیہ الصلاۃ والسلام اس شب شہادت کی مناسبت کو سب سے پہلے ہم تمام اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں, اس کے بعد آپ مومنین کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم سب مل کر کے پروردگار عالم اہل بیت اطہار کے وجود, ان کی تعلیمات, ان کے فرامین کی برکات سے عمل کے ذریعے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ, دنیا کے تمام علوم سے زیادہ باقی رہنے والے اور فائدہ دینے والے علوم وہی ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. خداوند عالم ان کی باتوں کو اپنے قلب اور اپنی جانوں کا حصہ بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور دنیا و آخرت میں خداوند عالم انہی کی ذوات اقدسہ کے وسیلے سے ہمیں کامیاب فرمائے. صلوات پڑھیے محمد والے. کسی بھی امام کی ولادت کی مناسبت اور کسی بھی امام کی شہادت کی مناسبت ایک مناسب ترین موقع ہوتا ہے اس امام کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے اپنے علم میں اضافہ کرنے کا, اور بالخصوص اس وجہ سے بھی امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہم چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے امام کی زندگی کے بارے میں, اس وجہ سے بھی کہ بعض آئمہ کا تذکرہ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ سنتے ہیں. مثلاً امام علی علیہ السلام, امام حسن و امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام, بالعموم ان کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جب فرامین کی بات آتی ہے تو امامین صادقین یعنی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر زیادہ آتا ہے, ان کے نام زیادہ آتے ہیں. لیکن بعض آئمہ اس اعتبار سے بھی مظلوم ہیں کہ ان کا تذکرہ اور ان کا ذکر اور ان کے حالات زندگی اور ان کی مشکلات کو کم تر بیان بھی کیا جاتا ہے اور کم تر لوگ ان سے آشنا بھی. تو میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بعض حالات پیش کرنا چاہوں گا. اس امام نے ایک باقی آئمہ کی طرح ایک انتہائی سخت زندگی گزاری, اور ان کا بھی ایک درد, ایک بہت بڑا درد باقی آئمہ کی طرح مشترکہ درد ہے ایک آئمہ کا, اور وہ یہ کہ ان کے نام لیوا بڑی کثیر تعداد میں ہوتے تھے, اگر گنے جائیں تو لشکر بن جائیں, لیکن ان کے ساتھ میدان عمل میں اترنے والے بہت تھوڑے ہوا کرتے تھے, اور یہ ایک بہت بڑا سبب تھا کہ جس کی وجہ سے ظالم اور جابر حکمرانوں نے اہل بیت اطہار پر جو ان کے جی میں آیا ظلم کیا، جس کی بنیاد ان مظالم کی خاص طور پر بنیاد مثلا کربلا میں رکھی گئی۔ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام 212 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے اور 254 ہجری میں امام کی شہادت ہے۔ معتمد کہ جو معتز نامی خلیفہ کا بھائی تھا، اس کے ذریعے سے خلیفہ نے امام کو زہر دلوایا اور اس زہر کے نتیجے میں امام کی شہادت ہوئی۔ 20 سال سے زائد امام نے اپنی زندگی کا عرصہ گزارا ہے سامرہ میں۔ سامرہ سے پہلے کی جو امام کی زندگی ہے وہ زیادہ تر مدینہ منورہ میں امام کا قیام ہے۔ امام محمد تقی، امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد سے کہ جو 220 ہجری میں ہوئی ہے، اس کے بعد سے لے کر 13 سال تقریباً 233 ہجری تک امام مدینہ میں رہے، اور پھر اس کے بعد ایک مکارانہ طریقے سے متوکل نامی خلیفہ نے امام کو مدینہ سے بلوایا سامرہ اور کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیے۔ اور امام کو معلوم تھا کہ بلایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ امام کو وہیں پر رکھا جا سکے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں اور اکثر لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ بعض آئمہ نے بالکل صلح پسندی والی زندگی گزاری ہے، صلح پسندی والی، جس کو آج کل مثلا بہت ہی پرامن زندگی کہا جاتا ہے، لیکن یہ آئمہ کے حالات زندگی سے غفلت کے سبب یہ نظریہ پیدا ہوتا ہے، یہ فکر پیدا ہوتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ تمام کے تمام آئمہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، آپ اگر مثلا فرزند امام حسین امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی طرف نگاہ کریں، اور مثلا امام کی دعاؤں پر ہماری نگاہ پڑتی ہے یا امام کی زندگی پر نگاہ پڑتی ہے یا جس طرح امام کی شخصیت کو پیش کیا جاتا ہے، تو وہ ایک اتنی کمزور سی اور نعوذ باللہ مثلا بیمار سی شخصیت کر کے پیش کیا جاتا ہے، جیسے کمزوری اور بیماری اور رونے کے علاوہ امام نے کام ہی کوئی نہیں کیا زندگی۔ ایسا نہیں تھا، جو حالات پیش آ چکے تھے ان حالات کے مطابق جو مؤثر ترین ذریعہ تھا مقابلے کا اور حقیقی دین لوگوں کو بتانے کا، امام نے وہ طریقہ اختیار کیا۔ اگر آپ امام کی دعا پر بھی غور کریں تو دعا کے ذریعے امام نے دین بتایا ہوا تھا، دعاؤں کے ذریعے سیاسی باتیں کی ہوئی ہیں امام نے، دعاؤں کے ذریعے ظالم اور جابر حکمرانوں کے شر سے پناہ مانگی ہوئی ہے، ان سے دوری کا کی طرف رہنمائی کی ہوئی ہے، ان کی محفلوں میں نہ جانے سے ان سے بچنے کی طرف رہنمائی کی ہوئی ہے دعا کے ذریعے سے، کیونکہ حالات ایسے تھے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہ ای کی ایک کتاب ہے 250 سالہ انسان، کوشش کریں کہ حتماً اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ یہ 250 سالہ انسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایک امام ان تمام ہستیوں کی اپنی اپنی زندگی کے حالات، سب کے حالات بیان کرتے ہیں تجزیہ و تحلیل کے ساتھ کہ کس امام کو کون سے حالات پیش آئے، اور اس میں جو روش انہوں نے اختیار کی وہی بہترین روش تھی۔ اور گویا کہ یہ مثلا 11 امام اور ایک رسول اللہ، یہ گویا کہ الگ الگ وجود نہیں بلکہ گویا کہ ایک ہی انسان ہے کہ جو مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے عمل کرتا ہے، مختلف روش اپناتا ہے، ایک ہی انسان ہے۔ اور وہ حدیث بھی جو آپ نے سن رکھی ہے کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا وسط والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے۔ اہل بیت اطہار رسول اللہ کے دین کے، رسول اللہ کی تعلیمات کے وارثان حقیقی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی شخصیات کو حکومتوں نے، چونکہ حکومتیں ان کو اپنا سب سے پہلا رائیول اور مد مقابل سمجھتے تھے، لہذا ان کی شخصیات کو جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، ان کے اشخاص کو بھی یعنی وہ جو بدن تھے ان کو بھی اور ان کی شخصیات کو بھی بدترین مظالم کا نشانہ بنایا گیا۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، اور خاص طور پر اس سلسلے کا آغاز کب ہوا؟ بنو امیہ کی طرف سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ذات سے شروع ہوا، علی اور اولاد علی، اور لوگوں سے یہ کہا گیا کہ تمام فتنے جو اسلام میں برپا ہوئے ہیں ان کے پیچھے علی کا ہاتھ۔ اور یاد رکھیے، عوام جب دین کے بارے میں سنجیدہ رویے اختیار نہ کرے تو پھر وہ علی کے جس کے بارے میں، جس کو رسول اللہ اپنا متعدد مقامات پہ اپنا بھائی کہتے ہیں، آج بھی برادران اہل سنت کی کتب میں آپ دیکھیں وہ حدیث موجود ہے کہ اے علی آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ کو میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اگر جنگ خیبر کے واقعات، جنگ احد کے واقعات، جنگ خندق کے واقعات، جنگ بدر کے واقعات، مکہ کے واقعات، شب ہجرت کے واقعات، یہ سارے کے سارے پس پردہ چلے گئے اور ان پلید حکمرانوں کا پروپیگنڈا علی اور اولاد علی کے خلاف وہ سامنے رہ گیا لوگوں کے، اس لیے کہ لوگوں کو بھی سنا سنایا دین سن کے مزہ آتا ہے تصورات اور نظریات بنا کر، جو اللہ کی کتاب ہے، جو رسول اللہ کی سنت ہے، اس کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا یہ نہیں کرنا چاہتے۔ جب یہ نہیں کرنا چاہتے تو وہ ہوں یا آج کے زمانے کے لوگ ہوں، جو پروپیگنڈا ہو رہا ہوگا اسی کی زد میں آئیں گے، جس کا شور مچا ہوگا اسی سے متاثر ہوں گے، کیونکہ حقیقت کی طلب یہ وہ نعمت ہے کہ جو اللہ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ سنجیدہ ہو جائے ایک اچھا کاروباری انسان، جب اس نے کوئی جنس کوئی چیز خریدنی ہو بازار سے، تو کب وہ ایکسپرٹ کہلاتا ہے؟ کہ جب پورے بازار میں جہاں ملاوٹ والی اجناس فروخت کی جا رہی ہو وہ ایک نمبر مال خرید کے لائے، اور دیکھتے ساتھ ہی اسے پتہ چل جائے کہ یہ ملاوٹ والا مال ہے اور یہ اصلی مال ہے، اسے بہترین کاروباری سمجھا جاتا ہے، بہترین خرید کرنے والا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے وقت لگایا ہوتا ہے، اس نے چیزوں کو دیکھا ہوتا ہے، ایک نمبر اور دو نمبر اور تین نمبر کا فرق اسے پتہ چل گیا ہوتا ہے۔ لیکن جو سنجیدہ نہیں ہوتے وہ ساری عمر دو نمبر خریدتے اور دو نمبر بیچتے رہتے ہیں۔ عوام کی اکثریت اسی بنو امیہ کے پروپیگنڈے کی زد میں آئی، جس کو نبی نے اپنا بھائی کہا، جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ تو میرے لیے ہارون کی طرح ہے، مگر یہ کہ میرے بعد نبی نہیں، اس کو ممبروں پہ چڑھ کے گالیاں نکالتے تھے، ممبر رسول پر بیٹھ کر، مسجد نبوی میں ممبر رسول پر بیٹھ کر علی اور اولاد علی کو برا بھلا کہا جاتا، طنز کیے جاتے تھے، اشعار پڑھے جاتے تھے، اور پروپیگنڈے کے ذات میں آئے ہوئے افراد سامنے بیٹھ کر داد دیا کرتے تھے ان خطیبوں کو۔ یہ عبرت آئمہ کی زندگیاں اپنے اپنے حالات کے مطابق حالت جہاد میں ہی گزری، مجھے اور آپ کو نہ پتا ہو، لیکن وقت کے حکمرانوں کو پتا ہوتا تھا کہ اگر ذرا بھی اس کو عمل کی آزادی دے دی گئی اور عوام کے ساتھ رابطوں کی اور عوام کو بتانے کی اور عوام کو تعلیم دینے کی اگر ذرہ برابر بھی انہیں آزادی دے دی گئی، تو سب سے پہلے جو چیز خطرے میں پڑے گی وہ ہمارا تاج اور تخت ہے۔ لہذا آئمہ کو سخت ترین نظارت میں رکھا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کے ماننے والے بعض اوقات بھیس بدل کر ان سے ملنے کے لیے آتے تھے اور چپکے سے سوالات دے کر اور بعد میں آ کر جوابات لے کر جاتے تھے۔ اس طرح تحت نظر اور تحت نظارت رکھا گیا، ان میں سے ایک ہستی امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں وہ جملہ امام کا، وہ حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کا ترجمہ آپ کو بیان کر دوں اور پھر امام کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام ہادی فرماتے ہیں، الحکمت لا تنجع فی اتباع الفاسدہ، خوب توجہ فرمائیے، ان سے بہتر حقائق بتانے والا اور گہرائیاں بتانے والا اور ہمیں بھی اپنے اندر کی خبریں دینے والا اور کوئی نہیں. فرمایا کہ وہ چیز کہ جسے حکمت کہا جاتا ہے, جسے حکمت یعنی دانائی یعنی سمجھ, گہری سمجھ باتوں کی, ظاہر کو نہ دیکھنا بلکہ چیز کے اندر تک, بات کے اندر تک, موضوع کے اندر تک اتر کے اس کو سمجھ لینا, حقیقت کو جان اور سمجھ لینا, یہ حکمت کی باتیں فاسد طبیعتوں پر اثر نہیں کرتی. وہ طبیعتیں, وہ قلوب, وہ ارواح, وہ روحیں, وہ قلب, وہ عقلیں کہ جو نفسانی خواہشات اور دنیا پرستی اور دنیا کے پیچھے دوڑ دوڑ کر اور خواہشات دنیاوی پوری کر کر کے اپنے آپ کو فاسد کر چکی ہوں, آلودہ کر چکی ہوں, دلوں کو پتھر, دل پتھر بن چکے ہوں, امام فرماتے ہیں حکمت کی باتیں ان طبیعتوں پر اثر نہیں کرتی, ضائع ہو جاتی, ٹکرا کے واپس آ جاتی. اور یہ تباہ فاسدہ کون سی طبیعتیں؟ وہی کہ جن کو قرآن مجید نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, فسق و فجور کے راستے پر انسان ایک ایسے مقام پر جا پہنچتا ہے کہ جہاں اللہ کے بنائے ہوئے, وہ خدا کے جو ان مادی قوانین کا خالق ہے جس پر یہ کائنات, مادی کائنات چلتی ہے جو ہمارے سامنے ہے, وہی خدا کچھ غیر مادی, تمام کے تمام غیر مادی قوانین کا بھی خالق ہے اور وہ ہماری ہدایت اور گمراہی کے قوانین, کچھ قوانین خدا نے بنا دیے ہیں. اب جو اپنی مرضی سے ہدایت والے قانون کی زد میں آتا ہے, ادھر جاتا ہے, اس کو ہدایت مل جاتی ہے, اور جو اپنے اختیار سے نفس پرستی کرتے ہوئے گمراہی والے قانون کی زد میں آتا ہے تو پھر وہ قانون اپنا عمل کرتا ہے اور انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. فرمایا کہ جو قلوب, جو ارواح, جو طبیعتیں آلودہ ہو چکی ہوں, فاسد ہو چکی ہوں, ان پر حکمت کی بات اثر نہیں کرتی. اور یہ گویا کہ امام یہ فرمان بھی ہے اور یہ امام کا درد بھی ہے کہ جب دیکھتے ہوں گے اس قدر انسان ہے لیکن تنہائی کا احساس کرتے ہیں, امام اس قدر لوگ ہیں کہ جو مثلا بہت زیادہ امام کے وجود کو بابرکت بھی سمجھتے ہیں لیکن اگر آپ امام سے پوچھیں تو امام اپنے آپ کو تنہا احساس کرتے ہیں. آپ ان کے جد کو دیکھیے, امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے سال امام نے زندان میں گزارے, کتنے سال امام نے زندان میں گزارے, کتنے شیعہ تھے بغداد میں. اچھا, یہاں پر میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں, بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ شیعوں اور سنیوں دونوں کی ان معاملات میں ہدایت فرمائے اور انہیں امت بننے کی توفیق عطا فرمائے, جو اسلام کی مشترکہ تعلیمات ہیں ان کے سائے میں اکٹھا ہو کر دشمنان دین سے لڑنے کی, پرچم اسلام پہلے اپنے دین پر خود عمل کر کے, خود اپنی اصلاح کر کے, خود اپنے اندر اچھی صفات کو مضبوط کر کے, اور اس کے بعد پھر دنیا میں اس دین کے پرچم کو بلند کرنے کی خداوند عالم توفیق دے, کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو ہم سب کی ذمہ داری ہے قرآن کی آیات کے مطابق, لیکن ہم اسے کرتے نہیں ہیں. سمجھتے ہیں دین کا کام اب کس کے سپرد ہو گیا ہے, جس نے امامہ پہنا ہوا ہے, جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے, اور جس نے مثلا فلان پہنا ہوا ہے, مولانا کے سپرد ہو گیا, ہمارا دین پھیلانے کا, دین بتانے کا کام نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ اے رسول ان کو بتا دو کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں بھی اور وہ جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی سب کے سب کیا کرتے ہیں, انسانوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں. قرآن کی آیت ہے لیکن یہ ہماری ذمہ داری نہیں, ہم اور چیزوں کی طرف دعوتیں دیتے ہیں اپنے دوستوں کو, ہم کھانوں کی دعوتیں دیتے ہیں مثلا, اور کاموں کی میں نام نہیں لیتا, اور کاموں کی دعوتیں دیتے ہیں. دین کا تو بات کرتے ہوئے ہمیں اس لیے شرم آتی ہے کہ لوگ کہیں کہ تو اور دین کی بات کر رہے ہیں, ہم نے اپنی شخصیت ایسی بنا لی ہے. میں سوچوں اپنے بارے میں مثلا کہ میں کسی محفل میں بیٹھوں, اپنے دوستوں کی, کالج فرینڈ, اسکول فرینڈس پرانے, ہمارا جناب گیٹ ٹوگیدر, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اب میرے جی میں آتا ہے کہ میں یہاں پر کوئی مثلا قرآن کی آیت بیان کروں, میرا مذاق بنایا جائے گا, وہ اس محفل میں تو اللہ کی آیت سنا رہے ہیں, یہ ہم مسلمانوں کی محفلیں ہیں, ہر الٹی سیدھی بات, ہر الٹا سیدھا جوک, گانا, ہر چیز بولی جا سکتی ہے, لیکن جب دین کی بات کرو تو اس کا مذاق بنتا ہے, یہ مسلمان ہے, اس میں شیعہ سنی میں فرق نہیں. بہت زیادہ پڑھ لکھ گئے اور بہت زیادہ ہم مثلا ترقی کر گئے دنیاوی اعتبار سے کہ دین کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. امام اپنے امام ہادی اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد مدینہ میں امام کا قیام ہے, اور اپنے اجداد کی طرح جو امام کی اصل ذمہ داری تھی حقیقی دین کو انسانیت تک پہنچانا, امام نے ان سخت حالات کے باوجود اپنے کام کا آغاز کیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے امام کے علم کی اور امام کے تقویٰ کی اور امام کی عبادت کی شہرت پھیلنی شروع ہوئی. لوگوں نے امام کے آس پاس مثلا آنا شروع کر دیا امام سے استفادہ کرنے کے لیے, امام سے تعلیم علم حاصل کرنے کے لیے. تو جب یہ ایکٹیویٹیز اور یہ فعالیت زیادہ ہوئی تو مدینہ کے گورنر نے اس وقت کے خلیفہ متوکل کو, اور آپ کو معلوم ہے کہ متوکل عباسی خلیفوں میں سے بدترین ناسبی خلیفہ ہے, اور یہ وہ ملعون شخصیت ہے کہ جس نے سید الشہداء کے روزے کو گروا کر اور اس کے اوپر حل چلوا دیا تھا, اور کہا تھا یہاں پہ فصلیں اگاؤ کھیتی باڑی کرو, اور چاہ کے نام حسین کو اس عمارت کو گرا کر نام حسین کو مٹا دیا, اور پوری سلطنت میں یہ فرمان جاری کر دیا اس نے, یہ امام کا ہی زمانہ ہے امام ہادی کا زمانہ, پوری سلطنت میں اس نے فرمان جاری کر دیا کہ اگر کوئی بھی شخص مل جائے اور پکڑا جائے اس نیت سے کربلا کی طرف آتے ہوئے کہ اس نے امام حسین کی زیارت کرنی ہے, اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دو, اسے قتل کر دو. بدترین تشدد کا نشانہ بنائے جاتے تھے وہ شیعہ کے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی نیت سے کربلا کی طرف آ رہے ہوں. آج میں اور آپ بڑی آسانی سے جا کر زیارت کرتے ہیں امام, لیکن آج ہمیں بھی یہ یاد ہونا چاہیے کہ آج بھی آج ہمارے زمانے میں بھی کچھ ماہ پہلے کچھ عرصہ پہلے وہی ناسبیت کے فتنے نے کوشش کی کہ کربلا کو کاظمین کو سامرا کو دمشق کو جہاں امام حسین علیہ السلام کی بہن بی بی زینب کا مزار ہے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے کہ جو یہ پہلے کر چکے تھے, لیکن وہ طاقتیں وہ لوگ کہ جنہوں نے قربانیاں دی, وہ تشیع کی طاقت کا مرکز جس کو مرجعیت کہا جاتا ہے کہ جن کے حکم پر ماؤں نے اپنے بیٹے پیش کر دیے ان مقامات کی حفاظت کے لیے, ضروری ہے کہ ہم ان کے قدردان بنے جب زیارت کے لیے جائیں, تو ہمیں قدر ہونی چاہیے. آج جو میں آرام سے زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں, یہاں پر کتنی ماؤں کی اولادوں نے اپنا خون گرایا ہے, تو میں آرام سے جا کر میں نجف سے نکلتا ہوں اور آرام سے کھاتا پیتا ہوا بغیر کسی کے تھک جاؤں تو مجھے دبانے والے بیٹھے ہوئے ہیں, نیند آ جائے تو مجھے سلانے کے لیے جگہ پڑی ہوئی ہے, لیکن یہ ماحول فراہم کرنے کے لیے کتنی ماؤں نے اپنے بچے مروائے, توپوں اور ٹینکوں اور میزائلوں کے سامنے پیش کیے تاکہ امام کے زائرین پرسکون طریقے سے امام کی زیارت کر سکیں. تو یہ دونوں متوکل کے پیروکار اور آئمہ کے پیروکار, قربانیاں دینے والے اور قربانیاں لینے والے ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں. اہم یہ ہے آئمہ کی زندگی کے تذکرے میں, اہم بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ آج کے زمانے میں وہ لشکر کون سا ہے اور آج کے زمانے میں امام ہمارے آئمہ کا لشکر کون سا ہے, اور میں کس کا حصہ ہوں, یا میں صرف انجوائے کرتا ہوں, میں صرف استفادہ کرتا ہوں, میں صرف دوسروں کی قربانیوں سے بس سکون لیتا ہوں. اپنی ذمہ داری اور اپنے کردار اور اپنے مقام کا انسان تعین کرتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. اسی امام کے الظاہر زمانے ہی کا واقعہ سن لیجیے. ابن سکیت ایک صحابی ہیں آئمہ کے, بہت ہی بڑے عالم تھے. سکیت ان کو کہا جاتا تھا ان کے سکوت کی وجہ سے, خاموش زیادہ رہتے تھے, لیکن عربی ادب کے اور باقی علوم کے بہت مشہور عالم تھے. متوکل کو ان کی شہرت پتہ چلی اور متوکل نے اپنے بیٹوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ابن سکیت کو ان کا استاد بنا دیا. لیکن اس کے کسی حاسد وزیر کے سبب یا کسی بھی طریقے سے اس کو پتہ چلا کہ یہ ابن سکیت شیعہ ہے, شیعوں کا جانی دشمن ہے. متوکل دربار میں بلاتا ہے ابن سکیت کو امتحان کرنے کے لیے کہ یہ شیعہ ہے یا شیعہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے شیعہ کیا ہوتا ہے. ہم شیعوں کے فضائل سنتے ہیں, ہمیں یہ کم بتایا جاتا ہے کہ شیعہ کون تھا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے, اور آ کر کہتا ہے کہ یا امام, اے فرزند رسول, میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں. امام نے فرمایا کہ اگر تو جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہو اور جن سے ہم روکتے ہیں کاموں سے وہ نہیں کرتے تو پھر تو نے ٹھیک کہا, اور اگر تم ایسے نہیں ہو تو پھر اتنے بڑے اور اونچے مقام کا دعویٰ کر کے اپنے جو پچھلے گناہ ہماری نافرمانی میں تو کرتا رہا ہے, اپنے ان گناہوں میں ایک اور بڑے گناہ کا اضافہ نہ کر. مت کہہ کہ میں شیعہ ہوں, بلکہ تو کہہ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اگر تیری محبت سچی ہوئی تو یہ محبت تجھے اچھے مقام تک لے جائے گی. مت کہہ کہ میں شیعہ ہوں. شیعہ تو تب بنے گا جب تجھے پتہ چلے امام یہ چاہتے ہیں تو تو اطاعت کرے, اور امام اس سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر اس بات سے رک جائے, تب کہہ کہ میں شیعہ ہوں, ورنہ اپنے آپ کو شیعہ نہ کہ. ابن سکیت کو بھرے دربار میں متوکل کے جو ظالم اور جابر ترین شخص ہے سوال کرتا ہے ابن سکیت سے, ابن سکیت بتاؤ تجھے علی کے بیٹے زیادہ فضیلت والے لگتے ہیں, زیادہ اچھے لگتے ہیں, یا میرے دونوں بیٹے جنہیں تو پڑھاتا ہے وہ تجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں؟ اب سوال سے ابن سکیت کو پتہ چل گیا کہ یہاں اگر میں نے جواب دیا تو یہ میرا آخری جواب ہو, چاہے تو وہاں پر تقیہ مثلا ابن سکیت کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے تقیہ نہیں کیا. جو جواب دیا متوکل جیسے جابر کو اور ظالم کو, وہی انداز تھا کہ جو انہوں نے امام حسین اور امام حسین کی بہن بی بی زینب سے سیکھا. ظالم کے دربار میں کس طرح خطاب کیا جاتا ہے ظالم سے, کیا فرمایا؟ کہا متوکل سن, علی کے بیٹے حسن اور حسین تو بہت اونچے ہیں, وہ تو جنت کے سردار ہیں. علی کے غلام کمبر کی اولاد بھی مجھے تیرے دو ان لونڈوں سے زیادہ عزیز ہیں. تاریخ میں, شیعہ سنی تاریخ میں یہ جملہ محفوظ ہے. کہا تیرے, حالانکہ استاد ہے ان کا, لیکن کہا کہ تیرے ان بچوں سے تو مجھے علی کے غلام کمبر کی اولاد زیادہ عزیز ہے, وہ زیادہ فضیلت والی ہے میرے نزدیک تیرے ان بچوں سے. وہ توکل کو آگ لگ گئی, اس نے حکم دیا کہ اس کی گردن کے پیچھے سے اس کی زبان کھینچو. اور ابن سکیت کی زبان کھینچی گئی اور ان کی وہیں پر شہادت واقع ہوئی. یہ متوکل, اس کو مدینہ کا گورنر خط لکھتا ہے کہ یہاں پر امام ہادی کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں, اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا, یہ مدینہ میں ہے, اگر تجھے مکہ اور مدینہ کی ضرورت ہے تو امام ہادی کو یہاں سے اپنے پاس سامرا بلا لے, ورنہ اگر یہ اس علاقے میں رہے تو جو مسلمانوں کا رجوع ہو رہا ہے ان کی طرف, تو یہ علاقے کم از کم تجھ سے چھن جائیں گے, نہ مکہ تیرے پاس رہے گا نہ مدینہ تیرے پاس رہے گا. متوکل نے امام کو خط لکھا, مکر کیا اور کہا, امام سے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. امام کو معلوم ہو گیا, اہل مدینہ کو بھی پتہ چل گیا, تو پہلے آئمہ کے ساتھ روش رہی تھی, جیسے خلیفہ نے مثلا ہارون نے امام رضا علیہ السلام کو طوس بلوایا اور پھر خراسان میں بلوایا, مشہد جس کو ہم کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہیں پر ان کی شہادت ہوئی. تو یہاں بھی پتہ چل گیا کہ امام اب واپس مدینہ نہیں ہے. بہرحال امام جاتے ہیں سامرا میں, پہلے بغداد اور اس کے بعد سامرا, اور جب سامرا پہنچتے ہیں, واقعات بہت سارے ہیں لیکن میں مختصر کرتا ہوں, سامرا میں امام کو نظر بند کر دیا جاتا ہے اور باقی ساری کی ساری زندگی امام نے اسی نظر بندی میں گزاری. لیکن اس کے باوجود جس قدر موقع ملتا امام اللہ کے دین کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے تھے. ایک دفعہ کسی نے غلط رپورٹ دی متوکل کو کہ امام ہادی کے گھر میں اسلحہ بھرا جا رہا ہے, اور امام ہادی کے گھر میں بہت زیادہ مال بھی ہے اور بہت زیادہ اسلحہ بھی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عنقریب تیرے خلاف قیام کریں. تو حکومت کے جو بھیجے ہوئے سپاہی تھے انہوں نے اچانک امام کے گھر پہ حملہ کیا, سارے گھر کی تلاشی لی, اور پھر بالآخر ایک کمرے میں گھسے, دروازہ کھولا یا دروازہ توڑا, جس طرح بھی گھسے تو کیا دیکھتے ہیں, جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اتنا مال اس کے پاس پہنچایا گیا, اتنا اسلحہ پہنچایا گیا, کچھ بھی نہیں نکلا. اور جب امام کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ریت کے اوپر امام تشریف فرما ہے, بدن پر اون کا لباس, سخت لباس پہنا ہوا ہے, اور زبان اطہر سے آیات قرآن کریم کی تلاوت جاری ہے, تنہا امام تشریف فرما. ان ظالموں نے اسی حالت میں امام کو گرفتار کیا, اسی حالت اور لے کر متوکل کے دربار, متوکل کے پاس پیش کر دیا. اس وقت متوکل کس حالت میں ہے؟ اسلامی تاریخ پر, خلفاء کی تاریخ پر بہت سارے لوگ فخر کرتے ہیں, یہ جس کو سنہرا دور مسلمانوں کا کہا جاتا ہے یہ فسق و فجور کا دور ہے. جب وہاں پر جاتے ہیں متوکل اور اس کے جو حواری ہیں وہ بیٹھ کے سب کے سب عیش و نوش میں, شراب نوشی میں مشغول ہیں, شراب کے نشے میں دھت. یہ امام کو دیکھتا ہے متوکل اور اپنا جام امام کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بھی تھوڑی سی پی لیں. امام متوکل سے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ اس چیز نے کبھی میرے اور میرے آبا و اجداد کے خون کو نجس نہیں کیا, یہ ہمارے خاندان کے خون میں کبھی بھی شامل نہیں ہوئی, نہیں ملی. امام کو شراب پیش کرتا ہے, امام اس کو جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام میں نہیں کرتا, نہ میرے اجداد نے کیا ہے. تو پھر اپنے نشے میں مست یہ امام سے کہتا ہے کہ اچھا پھر کچھ شاعری سناؤ, ہمارا شاعری سننے کا جی چاہتا ہے. امام نے کہا کہ میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن کچھ باتیں تجھ سے کرتا ہوں. تو وہاں پر چند اشعار ہیں جو تاریخ میں ثبت ہیں, امام نے پڑھے, ان کا خلاصہ اور مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر جہاں بڑا ان کی حفاظت کا بندوبست تھا وہاں پر انہوں نے اپنی عیش و نوش کا سامان کیا اور سمجھتے تھے کہ وہ ہمیشہ ایسے رہیں گے. انہوں نے اپنے بدنوں کو بہترین لباس پہنائے اور اپنے چہروں کو بہترین طریقے سے سجائے رکھا, لیکن اس ساری عیش و عشرت کے بعد انہیں پتہ تب چلا کہ جب انہیں قبروں کے گڑھوں میں پھینک دیا گیا اور جب وہ قبروں میں گرے تو قبروں نے ان سے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے لباس ساتھ کیوں نہیں لائے, تمہارے وہ عیش و نوش کے سامان تم اس قبر میں ساتھ کیوں نہیں لائے, اور انہیں تب پتہ چلا کہ وہ چہرے کے جن کو وہ سجایا کرتے تھے اور وہ بدن جن کو آرام دہ بستروں پر سلایا کرتے تھے, تب ان وہ متوجہ ہوئے کہ جب ان بدنوں کو قبر کے کیڑوں نے نوچنا شروع کیا اور کھانا شروع کیا. یہ امام نے اشعار پڑھے, اس کا نشہ خراب ہو گیا, اسی نشے کی حالت میں متوکل اور اس کے ساتھیوں پر گریہ طاری ہوا اور اس نے امام سے معذرت کر کے امام کو واپس بھیجا. اس قسم کے واقعات سے آئمہ کی زندگی پر ایک اور بہت بڑا فتنہ جس کا امام نے, دیگر آئمہ نے بھی اور امام ہادی نے بھی, جو اندر کا فتنہ تھا, ایک ہے بیرونی دشمن کہ جنہوں نے آئمہ کو, جو آئمہ کو مانتے نہیں ہیں, یعنی کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, دوسری طرف میں ہے, لیکن کچھ فتنے جن کا آئمہ نے مقابلہ کیا ہے وہ اپنے اندر سے اٹھتے تھے, اپنے آپ کو آئمہ کا ماننے والا کہہ کر لوگ مذہب اہل بیت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور وہ ایک فتنہ کے جو تقریباً سبھی آئمہ کے ادوار میں رہا ہے اور آئمہ نے اپنے اپنے دور میں ان کا نام, ان کے بڑوں کا, ان کے جو سردار تھے, ان کے جو رہنما تھے, لیڈرز تھے, سرکردہ تھے, ان کے نام لے کر آئمہ نے ان پر لعنتیں کی ہیں, وہ طبقہ ہے غالیوں کا طبقہ, غلو کرنے والوں کا طبقہ. اور یہ امام ہادی علیہ السلام کے دور میں بھی موجود ہے، اور امام کے بعد امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی موجود رہے اور آج تک موجود ہیں. امام ہادی کے دور میں وہ شخص ہے جس کا نام ابن نصیر ہے، جس سے منسوب یہ نصیری فرقہ ہے. یہ نصیری نہیں ہے، ہے نہیں ہے، نون سواد، یہ رے اور یہ ہے نصیری. یہ ابن نصیر امام ہادی کے زمانے کا ہے، اور ان افراد میں سے ہے، ان بڑے غالیوں میں سے ہے جن کا نام لے کر امام ہادی نے اور امام ہادی کے فرزند امام عسکری نے لعنت کیا ان پر. یہ نصیر کیا کہتا تھا؟ اس کا دعویٰ تھا کہ میں رسول ہوں اور حسن عسکری خدا ہے، اور مجھے اس خدا نے رسول بنا کے بھیجا. آج کل کے غالیوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، ایسی الٹی سیدھی ہانکتے ہیں، اور آج کل ہم میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نصیری غلط ہے لیکن نصیریوں سے نفرت نہیں کرو، چونکہ مولا سے پیار کرتے ہیں. تو یہ غالی وہ گروہ ہے کہ ہر امام نے اپنے اپنے زمانے میں ان پر لعنت کی اور کہا کہ شیعہ ان سے بچ کر رہے ہیں، ان کے فتنوں سے بچ کر رہے ہیں، اور شیعوں سے کہا کہ جو کچھ سنتے ہو ہمارے پاس آ کر پوچھ لیا کرو کہ ہم اپنے بارے میں یہ بات کرتے ہیں یا ہم اپنے بارے میں یہ بات نہیں کرتے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. ان غالیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان غالیوں کو کے مقابلے میں شیعوں کو ہوشیار کرنے کے لیے امام نے ایک بنیادی ترین جو کام کیا وہ تھا اپنے شیعوں کو قرآن کریم، اللہ کی کتاب کی اہمیت سمجھانا اور اس کی تاکید کرنا. امام نے ایک پورا رسالہ لکھا، یعنی ایک پوری کتاب لکھی کہ جو تاریخ کتب میں آج بھی موجود ہے، جس کتاب میں امام نے فقط اور فقط قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں لکھا. اور اس میں اہم باتیں کیا تھیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جو غالی تھے وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے قرآن میں تحریف کر دی گئی، قرآن چینج ہو گیا. امام نے سختی کے ساتھ رد کیا غالیوں کے اس پروپیگنڈے کو، اور انہوں نے کیا کیا تھا، آئمہ سے منسوب کر کے روایات شامل کر دی تھی شیعہ کتب میں. میں آپ کی خدمت میں واقعہ بیان کروں، ایک شیعوں کا گروہ آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کسی دور دراز علاقے سے، اور آ کر امام کے سامنے ایک کتاب گویا کہ پیش کی، حدیثوں کا مجموعہ تھا، اور کہا کہ یہ احادیث ہم تک پہنچی ہے آپ کے والد بزرگوار یعنی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ ہمیں تو نہیں معلوم، آپ ان احادیث کو ایک دفعہ سب کو دیکھ کر ہمیں بتائیں کہ یہ احادیث آپ کے والد کی ہیں یا نہیں ہیں. تو امام نے اس نوشتے کو لیا اور دیکھا، اور دیکھ دیکھ کر امام بتاتے گئے بہت ساری حدیث کے بارے. امام نے فرمایا کہ یہ احادیث میرے والد کی احادیث نہیں. اور پھر اس زمانے کے چند غالیوں کا نام لیا اپنے ان شیعوں کے سامنے اور کہا کہ ان پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے شیعوں کا لباس پہن کر میرے والد کی احادیث میں اپنی باتیں شامل کر دی اور ہمارے شیعوں کو گمراہ کر دیا. اور ان باتوں کی وجہ سے جب شیعہ ہمارے یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر غیر ہمارے شیعوں پر مشرک ہونے کا الزام لگاتے ہیں. اور اگر آپ غور کریں تو آج بھی یہی کھیل دوبارہ کھیلا جا رہا ہے تشیعوں کے ساتھ، نہ قرآن نہ حدیث. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں، خطیب صاحب فرماتے ہیں یہ جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی، یہ میری اپنی ریسرچ. اور اس بیہودہ دعوے پر بھی بعض لوگ داد دے کر ان کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے، ایسی بات کرنے لگے ہیں کہ جو نہ قرآن میں ہمیں ملے گی نہ ائمہ کے فرامین میں ملے گی. دین میں یہ نقص رہ گیا تھا کہ جو آج اپنی محنت سے آپ پورا کرنے لگے، اسلام کامل نہیں تھا جو آج آپ پورا کرنے لگے. اس بات کی داد دیتے ہیں، اور یہ داد کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نہ اللہ کی کتاب کے نزدیک ہیں نہ اہل بیت اطہار کے فرامین کے اس طریقے سے جس طرح ہمیں ان سے مانوس ہونا چاہیے. اس مزاج کا جب پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس مزاج کے خلاف ہونے والی بات کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو امام نے قرآن کریم کی اہمیت پر زور دیا، اور اپنے آبا و اجداد کی وہ احادیث کہ جو معتبر ذرائع میں آج بھی موجود ہیں اس کو اجاگر کیا، اور تاکید کی شیعوں کو کہ ہماری ہم سے منسوب کوئی بات جو خلاف قرآن مجید ہو، قرآن تمہارے پاس ہے اللہ کی کتاب، ہم سے منسوب شدہ کوئی بات جو خلاف قرآن ہو اسے کبھی قبول نہ کرنا، ان غالیوں کی زد میں نہ. اور بعض بڑے بڑے جو اس زمانے کے غالی ہیں ان کے نام تاریخ میں ملتے ہیں، وقت نہیں ہے، میں نوٹ کر کے لایا تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، آئمہ کے بعض بڑے بڑے جو صحابہ تھے، آئمہ کے اصحاب، ایک بہت معروف صحابی ہیں ان کا نام ہے زرارہ ابن اعین، ان غالیوں نے زرارہ کے نام پر ایک فرقہ بنا دیا، زراری فرقہ، ایک عمار الساباتی بہت مشہور صحابی ہیں، فرقہ عماریہ بنا دیا. آئمہ کے جو بڑے اصحاب تھے جو دوسرے شہروں میں جا کے آئمہ کی سکھائی ہوئی باتوں کو بیان کرتے تھے، جیسے غالی حضرات آئمہ کے نام پر غلط باتیں منسوب کرتے تھے، حتیٰ کہ آئمہ کے اصحاب کو بھی نہیں بخشا، جو جن کی باتوں کا وزن معاشرے میں زیادہ ہو گیا تھا ان کے نام پر ان سے منسوب کر کے غلط باتیں معاشرے میں عام کرتے تھے. تو ایک گروہ، ایک تو متوکل اور خاندان متوکل نے امام ہادی کو بہت زیادہ اذیت کی، اور ایک جنہوں نے اپنوں کا لبادہ اوڑھ کر امام ہادی کی زندگی کو مزید تکالیف سے پر کر دیا، وہ یہ غالی طبقہ تھا. اور امام نے تاکید فرمائی کہ قرآن کریم، قرآن کریم، قرآن کریم، ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کے ذریعے پڑھیں، جانیں حقیقت دین اسلام کو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. میں نے کچھ امام کی احادیث بھی لکھی تھی آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کے لیے اور سنانے کے لیے، لیکن چونکہ وقت کم ہے یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. مصیبت اہل بیت اور مصائب اہل بیت، جتنا یہ دکھ، اس کو یاد کر کے اور اس کا تذکرہ کر کے انسان کو ان سے محبت کرنے والے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان دکھوں کو اور اس اہل بیت کے غم کو ان کے ماننے والوں کے لیے ایک نعمت قرار دیا ہے. اور وہ نعمت یہ ہے کہ ہمارے دل جب دنیا کی مصروفیات میں، دنیا کے کاموں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر دل سخت ہو جاتے ہیں، دین سے اور خدا سے دوری ہو جاتی ہے، تو دلوں کی اس سختی کو اہل بیت کے مصائب کا غم نرمی میں تبدیل کر دیں، اور آنکھوں سے آنے والے یہ قیمتی ترین آنسو انسان کو جوڑ دیتے ہیں، انسان کو متوجہ کر دیتے ہیں دنیا کی اس برائی کی طرف کہ اسی دنیا نے اللہ کے بزرگوار ترین بندوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. سبھی آئمہ کے ساتھ اپنے اپنے زمانے میں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب خلیفہ وقت نے امام ہادی کو زہر دیا گیا، معتمد بھائی ہے معتز خلیفہ کا، اور یہ اپنی مکاری سے آتا ہے اور امام کو زہر آلود کوئی چیز کھلاتا ہے، اور جب امام پر زہر کا اثر شروع ہوا اور امام کا وقت شہادت قریب آیا تو اس وقت امام کے سرحانے فقط فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام تنہا بیٹھے. شیعوں کو امام کے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے، امام تنہا ہے. لیکن بس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک غم ایسا ہے، ایک غم اتنا بڑا ہے کہ جب آئمہ اہل بیت بھی غمگین ہوتے تھے تو اپنے جد حسین کے غم کو یاد کر کے اپنے غم کو کم کیا کرتے تھے، اور جو جملہ آئمہ بولا کرتے تھے اپنے غم کی حالت میں، فرمایا کرتے تھے ہم پر بھی مصیبت آئی ہے، ہم پر بھی یہ دن آیا ہے، لیکن اے حسین جو دن آپ نے دیکھا کربلا میں وہ دن کسی پر نہیں آیا ہوگا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کیسا غم تھا کہ امام سجاد جب تک زندہ رہے، جب کوئی کھانا پیش کرتا، جب کوئی پانی پیش کرتا، امام ایک دفعہ کھانے پینے سے انکار کر دیتے اور وہ سوال کرنے والا سوال کرتا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے، آپ کیوں نہیں پیتے؟ تو امام فرماتے ہیں میں کیسے اس پانی کو پی لوں، میرے سامنے میرے پیاسے بابا کو کربلا میں ذبح کیا گیا. تو لوگ کہتے ہیں اتنا عرصہ گزر گیا سید سجاد، آپ اس غم کو فراموش نہیں کرتے. تو سید سجاد فرماتے تم نے قرآن نہیں پڑھا، یعقوب کا ایک بیٹا یوسف گم ہو گیا تھا اور وہ جانتے تھے کہ ابھی یوسف زندہ ہے، اتنا گریا کیا کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، اور میرے تو کتنے یوسف کربلا میں میرے سامنے ذبح کر دیے گئے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار حق کے محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمیں اپنی کتاب ائمہ اہل بیت اور رسول اللہ کی تعلیمات اور بالخصوص آج جن کی شب شہادت ہے امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام، پروردگار انہی کی تعلیمات کے سائے میں دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیاب فرما. پروردگار بحق کے محمد و آل محمد تمام حاضرین محفل حاضرین مجلس کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار بحق کے محمد و آل محمد ہمیں قرآن و اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.